أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے علی اصغر برومند. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں، کروڑوں روزے دار مسلمانوں کی شرکت۔ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں عالمی یوم القدس کے اجتماعات اور ریلیاں، غاصب صہیونیوں سے نفرت اور فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اعلان۔ عالمی یوم القدس پر قبلہ اول مسجد الاقصی میں روزے دار فلسطینی نمازیوں پر صہیونی فوج کے حملے، طاقت کے استعمال اور تشدد کا مظاہرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جمعۃ المبارک کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں عالمی یوم القدس کے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، جو نماز جمعہ کے مراکز پر پہنچ کر عظیم الشان اجتماعات میں تبدیل ہو گئیں۔ دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں سے نکلنے والی عالمی یوم القدس کی ریلیاں تہران یونیورسٹی پہنچ کر عظیم الشان اجتماع میں تبدیل ہو گئیں۔ تہران کے مختلف علاقوں سے نکالی جانے والی ریلیوں میں خواتین، مرد، بچے اور سن رسیدہ سبھی عمر اور طبقات کے لوگ شریک تھے۔ دارالحکومت تہران میں یوم القدس کی ریلیوں میں دسیوں لاکھ افراد نے شرکت کی، جن میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سمیت بڑی تعداد میں اعلی حکام اور عہدیدار بھی ریلیوں میں شریک تھے۔ تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلیوں کے موقع پر دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں شہید ہونے والے شہدا کی تشییع جنازہ بھی عمل میں آئی۔ بیت المقدس کی راہ میں شہید ہونے والے ان شہدا کی نماز جنازہ رہبر انقلاب اسلامی نے جمعرات کی رات پڑھائی تھی۔ ان شہیدوں کے جنازے میں شہدا کے لواحقین اور ملک کے اعلی حکام نیز اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 1 اپریل کو دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر فضائی حملہ کر دیا تھا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے 6 فوجی مشیروں سمیت 7 سفارتکار شہید ہو گئے تھے۔ عالمی یوم القدس کی مناسبت سے مشہد مقدس، قم المقدس، شیراز، اصفہان، زاہدان سمیت ایران کے مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی سبھی شہروں اور قریوں میں عالمی یوم القدس کے جلوسوں میں روزے داروں کی بڑی تعداد شریک رہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سبھی شہروں میں عالمی یوم القدس کے جلوسوں میں عوام نے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ شرکت کی۔ اس سال عالمی یوم القدس ایسے عالم میں منایا جا رہا ہے کہ غزہ کے عوام کا قتل عام اور نسل کشی 6 مہینے سے جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت نے فوری جنگ بندی کے لیے لیے سلامتی کونسل کی متفقہ قرارداد کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور غزہ کے مظلوم عوام پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم القدس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم آج صہیونی جہریت اور ظلم و بربریت کی مذمت کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ 7 عشرے سے صہیونی حکومت سرزمین فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہے اور عالمی برادری اس کے مظالم پر خاموش تماشائی ہے۔ جمعۃ الوداع کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالمی یوم القدس گزشتہ برسوں سے کہیں زیادہ پرشکوہ انداز میں منایا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور پشاور سمیت پورے پاکستان میں نماز جمعہ کے بعد عالمی یوم القدس کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں عوام کی مشارکت گزشتہ برسوں سے کہیں زیادہ بتائی گئی۔ کراچی میں نماز جمعہ کے بعد نمائش سے عالمی یوم القدس کی مرکزی ریلی شروع ہوئی، جو تبت سینٹر پہنچ کر ختم ہوئی۔ عالمی یوم القدس کے پیش نظر کراچی میں ٹریفک پولیس نے ایم اے جنا روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا۔ اسی طرح کے جلوس لاہور، راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر پاکستانی شہروں میں بھی نکالے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تقریباً سبھی شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں خطبہ نماز جمعہ نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے اپنے خطبوں میں فلسطین کا خاص طور پر ذکر کیا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی عالمی یوم القدس کے جلوس نکالے گئے اور نماز جمعہ کے اجتماعات میں امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں کے ساتھ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں سے نفرت و بیزاری اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ماہ مبارک رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر عالمی یوم القدس کے موقع پر صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کر کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطینیوں نے عالمی یوم القدس کی ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ کے لیے اجتماع کیا۔ تاہم صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ میں 33,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 76,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق صہیونی حکومت نے 6 مرحلے میں جارحانہ حملے کر کے 62 فلسطینیوں کو شہید اور 91 دیگر کو زخمی کیا ہے۔ اس وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بہت سی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں یا سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں، اور ریسکیو فورسز وسائل نہ ہونے کے باعث ان لاشوں کو ملبے سے نکالنے سے قاصر ہیں۔ یمن کی حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی یوم القدس کا مقصد فلسطین کے تئیں ذمہ داری محسوس کرنا ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ایک تقریر میں کہا کہ مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کرنا خدا کے احکام کے اصولوں، اخلاقیات اور اقدار کو نظر انداز کرنا ہے۔ قرآنی بصیرت میں استحکام قوم کو دشمنوں کی سازشوں سے بچاتا ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ اس سال عالمی یوم القدس کی تقریبات غیر معمولی حالات میں منعقد ہو رہی ہیں، جو گزشتہ برسوں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن 6 ماہ کے عرصے سے غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہا ہے اور تباہی و بربادی کے ذریعے غزہ کو ناقابل رہائش علاقے میں تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے جن بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی کل تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، کہا کہ یمن میں مزاحمتی محاذ اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی بھی فلسطینی قوم کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں۔ برطانیہ میں 6 سے زائد ماہرین قانون نے، جن میں متعدد سابق جج بھی شامل ہیں، حکومت سے اسرائیل کے لیے اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا ذرائع کے مطابق برطانوی سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس لیڈی ہل سمیت اس ملک کے 600 سے زائد ماہرین قانون اور وکیلوں نے اس سلسلے میں اپنے ملک کے وزیر اعظم رشی سونک کے نام کھلا خط لکھا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی امدادی کارکنوں کی گاڑیوں پر اسرائیلی حکومت کے فضائی حملے میں 7 کارکنوں کے مارے جانے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت کے لیے اسلحے کی سپلائی فوری طور پر بند کر دینی چاہیے۔ برطانوی قانون دانوں نے وزیر اعظم برطانیہ کے نام اپنے کھلے خط میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے اسلحے کی سپلائی کا مطلب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نسل کشی میں مشارکت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک تیری سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در یہ زمین کو یہ بیروبر یہ فلک پہ تارے سر بسر یہ فلک پہ تارے سر بسر تیری عظمتوں کے مظاہر تیری حمد پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہر تیری حمد پاک میں ہم نوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان یا شهر الغفران. رمضان رمضان یا شهر الغفران.
سامعین سلسلوار پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
یا حیو یا
سامعین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن ہم نے جو سعی و کوشش کی ہے اس کی جزا عنایت فرما دے. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے مختصر اعمال کو قبول کر لے. اے بہترین سننے والے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد
وآل محمد.
سامن، روزوں اور نور و ایمان کے مہینے کی بدولت ہم 20 دنوں سے زیادہ عرصے سے آپ سامن کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے صبر و بردباری سے نوازا. شب قدر کی تمام راتیں گزر چکی ہیں جن میں سے ہر رات 1000 مہینے سے بہتر تھی. ہماری تقدیر کا تعین ہو چکا ہے. خدا کرے ہماری تقدیر میں آئندہ رمضان بھی شامل ہو. خدا کرے اس تقدیر میں ہمارے ایمان کی مضبوطی لکھی جا چکی ہو اور ہمارے دلوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی مہر لگ چکی ہو. ایسی محبت جس کا نتیجہ ادب اور احترام ہوتا ہے اور جو بعین ہی نجات ہے.
کیا آپ کو حر ابن یزید رہائی یاد ہے؟ وہی جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ روکا اور کربلا کے صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کیا. اگر حر نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ کبھی گستاخی نہ ہوتی. اس واضح اور عظیم گناہ کے باوجود حر میں ایک ایسی اچھی صفت تھی جس نے اسے بچا لیا. وہ صفت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی دختر گرامی اور معصومین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام سے عبارت تھی.
سامن، جب حر اور اس کے لشکر نے امام علیہ السلام کو آگے بڑھنے سے روکا تو حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اگرچہ امام کی بات سے بہت ملول ہوا لیکن اسے آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں نامناسب جملہ کہنے میں شرم محسوس ہوئی. وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بہت احترام کا قائل تھا. اس نے امام سے کہا، اگر کوئی دوسرا شخص میری والدہ کا نام لیتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن کیا کروں، میں آپ کی والدہ کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں بول سکتا. نامناسب جملہ بولنے سے شرم محسوس کرنے کی وجہ سے ہی وہ نجات پا گیا.
عاشورہ کے دن جب یزید کے 1000 سپاہیوں نے اہل بیت علیہ السلام کو گھیرے میں لیا، حر ابن یزید رہائی نے، جس کا دل و ایمان روشنی کی بدولت زندہ تھا، اپنے جوتے اتارے اور ڈھال کو الٹا لیا. اسے اپنے ماضی پر ندامت، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بدن کانپ رہا تھا. وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا اور توبہ کی. امام علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے. حر اپنے امام کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید اور نجات پانے والوں میں سے ہو گیا.
جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام. جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر. خنجر کی دھار کو مشکل میں ہم پکارے، دلدل سوار کو کر دیں گے ریزہ ریزہ، ہم کو ہو سار کو جمنے نہ دیں گے، کفر کے کر دو غبار کو. بارش ہمارے ہیں جب مولا واسو عام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام. جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر. قرآن سنانے والے نیزے پہ سر ہمارے، لوٹے گئے جو بن میں وہ سب سے گھر ہمارے، صحرا میں کھو گئے ہیں لالو گوہر ہمارے، جتنے بھی مرد حق ہے المختصر ہمارے. بھیجا ہے قدسیوں نے اجدار پر سلام، ہے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام. جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر، جینا علی کی صورت، مرنا حسین بن کر. رہبر ہے
رہنما ہے اس وقت ہو منائے جس نے دلوں میں ایسی ایک شمع ہے جلائی ہر انقلاب میں جو ملت کے کام آئی دستور ہے ہمارا دستور کر بنائی ہادی دی ہمارے ہے بارہویں امام اے زندگی کا مقصد اپنا یہ صبح و شام جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر جینا علی کی صورت مرنا حسین بن کر
جی ہاں حیا ایک ایسی نعمت ہے جس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے فرزند رسول خدا سے تمام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں شرم نہیں اس میں ایمان بھی نہیں آپ کے نزدیک شرم و حیا عفت اور زبان کو نامناسب بات سے بچانا ایمان کی نشانی ہے جو شخص شرم نہیں کرتا کچھ بھی کہتے ہوئے اسے شرم محسوس نہیں ہوتی وہ یقیناً مومن نہیں ہے حیا اور ایمان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو اسلام کا اخلاق قرار دیا اور فرمایا کہ حیا ہی دین ہے لہذا ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کی روح حر ابن یزید ریاحی کی طرح اسلام کے نور سے منور ہوتی ہے وہ باحیا ہوتا ہے اسے اس کام کو انجام دینے سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جسے خدا اور اس کے رسول نے برا قرار دیا ہو اور اس سے منع کیا ہو ایسا شخص دوسروں سے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور اگر اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے تو شرم و حیا کی وجہ سے اسے لوگوں سے چھپاتا ہے وہ حتیٰ اس کام سے بھی پرہیز کرتا ہے جسے عام لوگ برا سمجھتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام نے حیا کی بہترین قسم اپنے آپ سے حیا کو قرار دیا ہے آپ فرماتے ہیں بہترین شرم و حیا یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے شرماؤ اور کوئی برا کام انجام نہ دو
روزہ دار روزہ رکھنے اور خواہشات نفس پر قابو پانے کے ذریعے اپنے لیے معارف اور حقائق کے دروازے کھول لیتا ہے بھوک اور سختی کو برداشت کرنے سے روزہ دار اپنی روح پر قابو پاتا ہے اور اس کی روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں جبکہ شکم سیری سے مغفرت اور فکر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جعفر بن محمد ابن حمزہ نے ایک خط میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روزہ واجب قرار دیے جانے کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ مالدار بھوک کا مزہ چکھیں اور نتیجتاً محتاجوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں احکام الہی حکمت اور فلسفے سے خالی نہیں ہے کیونکہ خدا تعالی حکیم ہے اگر ہم حکیم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے تمام احکام کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے تمام عوامر اور نواحی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے چاہے ان کی حکمت اور فلسفہ ہمیں معلوم نہ بھی ہو کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے
البتہ احکام کے فلسفے اور حکمت کو کسی حد تک آیات و روایات میں بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے زیادہ اطمینان کے ساتھ اطاعت کریں قرآن کریم نے تقوی کو روزے کی حکمت قرار دیا ہے تقوی روزے کے اسرار میں سے ایک ہے متقی انسان چٹانوں پہاڑوں اور ریگستانوں میں اگنے والے ان مضبوط درختوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی شاخیں شدید طوفانوں چلچلاتی دھوپ اور شدید سردی میں بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں روزہ بھی انسانی روح کو تقویت پہنچاتا ہے ایک خاص مدت تک بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھنا اور لذتوں سے پرہیز کرنا انسان کو ثابت قدم بناتا ہے روزہ رکھنے والا جوان خود پر قابو رکھتا ہے روزہ اس کے ایمان اور ارادے کو مضبوط کرتا ہے روایات میں روزہ دار کی بھوک اور پیاس کو قیامت کی سختیوں کی یاد دہانی قرار دیا گیا ہے بعض روایات میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کو روزوں کے واجب ہونے کی حکمت اور فلسفہ گردانا گیا ہے جب تک انسان خود اسیر نہیں ہوتا وہ قیدیوں کی تکلیف سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے پیاروں کی موت کے صدمے سے دوچار نہیں ہوتا تب تک اسے سوگواروں کے غم کا ادراک نہیں ہوتا ہے اور جب تک وہ روزہ نہیں رکھتا تب تک جو غریبوں پر گزرتی ہے اسے وہ محسوس نہیں کر سکتا دوسرے بہت سے فوائد کے علاوہ روزہ صحت کے لیے بھی بہت مفید اور مؤثر ہے روزہ تقوی اور اطاعت کی مشق ہے اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال بھی ہے
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین
گزشتہ پروگرام میں ہم نے رمضان المبارک میں کھانے کے صحیح طریقے کے سلسلے میں پہلے نقطے یعنی کھانا کھانے کے وقت کے بارے میں بتایا تھا آج ہم دوسرے نقطے یعنی رمضان المبارک میں کھانے کی مقدار کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب رمضان میں غذا کی اہمیت کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ غلط خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کئی گھنٹے تک روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے جسم کی ضرورت سے زیادہ کھانا چاہیں بلکہ آپ کو مناسب مقدار میں ہی کھانا چاہیے تاکہ جسمانی وزن کنٹرول میں رہے اور بدہضمی جیسی مسائل پیش نہ آئیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز کو کم کرنا ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور دماغ اور جسم کے صحت مند ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی طویل عمر کا انحصار اس کی غذا کی نوعیت پر نہیں بلکہ اس کی مقدار پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو افراد کم کھاتے ہیں وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔
روزے میں سب سے اہم مسئلہ پانی ہے۔ بدن کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پانی پینے پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ افطار سے سحری تک مختلف اوقات میں کم از کم 2 لیٹر پانی پیا جائے۔ مثلاً روزہ کھولنے کے موقع پر 500 ملی لیٹر پانی پیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ افطار کے موقع پر پانی میں 1 چمچ شہد ملا لیا جائے۔ شہد نہ صرف توانائی بخشتا ہے بلکہ زخموں کو ٹھیک کرنے، بیکٹیریا اور فنگس کو ختم کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ افطاری کے بعد سحری تک جسم کی ضرورت کے مطابق باقی پانی پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ افطار کے موقع پر کھجور کی بہت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ کھجور ملٹی وٹامنس اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے اور اسے سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔ ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا۔ ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں۔
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کو برا مت کہو، یہ مومن کی بہترین سواری ہے، اسی پر سوار ہو کر خیر تک پہنچا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے شر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دنیا سواری کی حیثیت رکھتی ہے جس پر سوار ہو کر انسان خدا تک پہنچتا اور جہنم سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا قابل ستائش رخ ہے، اگر دنیا نہ ہوتی تو انسان رضا الہی کے کام کیسے بجا لاتا، کیسے خدا تک پہنچتا؟ اولیاء خدا اگر قرب خداوندی کے بلند مقامات تک پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی دنیا کے سہارے سے پہنچے ہیں۔ دنیا صداقت و اعتبار کا گھر ہے، دنیا دار عافیت اور زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، دنیا موعظ و نصیحت کا مقام ہے، دنیا محبان خدا کی مسجد اور اولیاء الہی کے لیے محل تجارت ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات میں دھوکہ کھا جانے والے، تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا ہے اور اس کی ہی مذمت کرتا ہے، یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق؟ آخر اس نے کیا تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آبا و اجداد کی کوہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے؟ یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے لیے سجود کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مصلی ہے، یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں جس کے ذریعے رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنا دی ہے، اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ جی ہاں سامعین، دنیا ایک بازار ہے جہاں ایک قوم فائدے میں ہے اور دوسری قوم خسارے میں۔ جب انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا ہم و غم اس کی دنیا ہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر کے قلب انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اگر انسان دنیاوی معاملات کو اہمیت دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن دنیا کو اپنا سب کچھ قرار دینا اور اس کو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسلیم کر لینا غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال قلب کے لیے بیماری کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا داری میں مشغول ہونے کا منفی رخ یہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ معاملات دنیا میں کھو جانے کا مطلب خدا سے قطع تعلق کر لینا ہے، اور فطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم و غم
اس کی دنیا ہو گئی تو پھر انسان کے ہر اقدام کا مقصد دنیا ہوگی نہ کہ رضا الہی۔ اس طرح انسانی قلب پر دنیا کے دریچے جس مقدار میں کھلتے جائیں گے اسی مقدار میں الہی دریچے بند ہوتے جائیں گے، اور انسان ضلالت و گمراہی کی طرف بڑھتا رہے گا جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں، ریڈیو میرا پرانا ساتھی ہے، گھر میں ہر وقت بغل میں رہتا ہے، میں دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے مجھے قلبی لگاؤ ہے۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا نرم و ملائم لہجہ ہمارے دلوں کو بھا گیا ہے۔ ماہ محرم میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام ذبح عظیم اور عشر محرم میں پیش کیا جانے والا صبح کا پروگرام صبح امید نہایت ہی شاندار پروگرام ہے۔ ذکر کربلا اور ذکر امام عالی مقام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جب یہ پروگرام نشر ہوتے تھے تو میری والدہ محترمہ بھی ریڈیو کے نزدیک ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ بھی یہ پروگرام بہت شوق سے سنتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ بزم دوستاں کے تمام ساتھیوں کو اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، اشفاق احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمعین، عرب خانہ بدوشوں کے قبیلے کا ایک سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ رخصت ہونے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ قبیلے کے سردار نے کہا، بس سرو چشم، میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ سردار اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صورتحال کافی خراب ہے اور قبیلے کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کے درمیان پہنچ کر اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہمارے اور دوسرے قبیلے کے درمیان لڑائی میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے جنگ کر سکیں۔ یہ سنتے ہی پہلے تو اس کی خاندانی اور نسلی تعصب و جہالت نے اسے جذباتی بنا دیا اور وہ مسلح ہو کر اپنے قبیلے کی جانب سے لڑنے مرنے پر تل گیا، لیکن جب وہ دوسرے قبیلے کے مقابل آیا تو اسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فوراً ہی اس نے اپنا اسلحہ اتار پھینکا اور عام آدمیوں کا لباس پہن کر دشمن قبیلے کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مد مقابل قبیلے کا سردار بڑی تواضع کے ساتھ آیا ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، لہذا وہ اس کی بات کا انتظار کرنے لگے، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ قریب آ کر اس نے اپنے دشمن قبیلے کے سردار کو آواز دی اور بڑی نرمی سے کہا، یہ جنگ و جدل کس لیے ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر دو تو اس سے قتل ہو جانے والا شخص دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، لہذا آؤ اور ہم سے خون بہا لے لو، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ تم چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو کہ اپنا ایک آدمی قتل ہو جانے کے بدلے میں لازمی طور پر ہمارا ایک آدمی مار ڈالو گے تو میں اس کے لیے خود تیار ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے قتل ہو جانے والے شخص کے بدلے میں قتل کر دو تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور مسلسل خونریزی کا سلسلہ شروع نہ ہونے پائے۔ مد مقابل قبیلے نے آج جس صورتحال کا مشاہدہ کیا وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے ان کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ بیدار ہوا اور انہوں نے کہا، ہم نہ تو قتل کے بدلے کسی کو قتل کریں گے اور نہ ہی خون بہا وصول کریں گے، اس طرح ایک بہت بڑے فتنے و فساد اور خونریزی کا خاتمہ ہو گیا، اور قبیلے کے سردار کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے وقت اسے جو نصیحت کی تھی، تم غصہ مت کرو، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اسی غصہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو خونریزی کا خاتمہ ہوا اور تمام تر فتنہ و فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک و الملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک